أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے، یا مغفرت اور اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. معزز اور محترم سامعین، یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے، یہ سورہ احزاب کی ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی صفات بیان فرمائی ہیں. قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ اسی طرح جامعیت کے ساتھ مسلمان مردوں اور عورتوں کی، متقین مردوں اور عورتوں کی، مومن مردوں اور عورتوں کی صفات بیان کی گئی ہیں. اس مقام پہ اس آیت مبارکہ کی اہمیت اور ان صفات کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اس سیاق و سباق کو دیکھیں جس کے اندر یہ آیت مبارکہ آئی ہے، تو اس آیت مبارکہ سے پہلے جو تذکرہ آ رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کی ازواج مطہرات کو اللہ تبارک و تعالی خاص ہدایات دے رہے ہیں. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وہ اپنے گھروں کے اندر قرار سے بیٹھیں، اور اگر کسی ضرورت کے لیے گھروں سے باہر نکلیں تو پھر جو جاہلیت کی کسی سج دج ہے، یا جو بن سنور کر خواتین گھروں سے باہر نکلتی تھیں، اس طریقے سے نہ نکلیں بلکہ پردے کا اہتمام کریں، حیا داری کے ساتھ، شرم و حیا کے ساتھ ضرورت پوری کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکلیں. بناؤ سنگار کی نمائش اور زیب و زینت کی نمائش سے منع کیا گیا. پھر ان کو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید کی گئی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا. اور پھر فرمایا کہ کتاب و حکمت کی جو باتیں تمہارے گھروں کے اندر ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی ہے، قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیمانہ باتیں تم سنتی ہو، تو ان سب کو سیکھو اور ان کے مطابق عمل کرو. اس کے بعد ان ہدایات کا اس آیت مبارکہ کے اندر یہ صفات مومنین کی بیان کی جا رہی ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جو مومنین کی صفات بیان فرمائی ہیں، یا اس سے قبل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو احکامات دیے گئے ہیں، وہ ازواج مطہرات کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ انہی صفات کی بنیاد پہ ایک مسلم معاشرہ جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیاں، جس طرح اسلام کا نمونہ بننے کا انہیں حکم دیا گیا، مسلمانوں کو بھی ان کی پیروی کرنی چاہیے اور ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے بعد ایسے مسلمان مرد اور عورتیں تیار ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ خاصیتیں اور یہ اوصاف ہوتے ہیں جو اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے ایک نتیجہ تو ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ ایک مسلم معاشرے کے اندر رہنے والے مسلمان مردوں اور عورتوں کی یہ اور یہ صفات ہونی چاہیے جو ان آیات کے اندر بیان ہوئی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تیار فرمایا تھا، جن لوگوں کی تعلیم و تربیت کی تھی، ان کے اندر یہ صفات بدرجہ تمام و کمال پائی جاتی تھی، وہ ان صفات کے عملی چلتے پھرتے نمونے تھے۔ پھر اگر ہم اس آیت مبارکہ کے متصل بعد جو آیت مبارکہ آ رہی ہے اس کے اوپر اگر غور کریں، تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کے ایک بہت بنیادی اصول کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد فرمایا، وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے ہرگز یہ چیز جائز نہیں کہ اگر اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے تو پھر اس کے بعد وہ اپنی رائے کا اظہار کرے، اس بات کی کوئی گنجائش کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے باقی نہیں رہ جاتی کہ خدا اور رسول کا حکم آ جائے تو پھر اس کے بعد وہ اپنی رائے کا اظہار کرے اور اسے اپنی رائے کا اظہار کرنے کا کوئی اختیار حاصل ہو۔ اس لیے کہ ایمان اور اسلام نام ہی اس چیز کا ہے کہ آدمی اپنے ارادہ اور اختیار کی آزادی سے اللہ اور اس کے رسول کے حق میں دستبردار ہو گیا ہے۔ اس دستبرداری کے بعد بھی اگر کوئی اپنے ارادہ اور اختیار کی آزادی کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کا دعویٰ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ یہ واضح حکم سننے کے بعد جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا وہ گمراہی میں بہت بھٹک کر دور نکل جائے گا۔ اور اس آیت مبارکہ کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے، اور بہت ساری احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے، کہ یہ اس موقع پر نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا پیغام اپنی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھیجا۔ تو جب آپ نے یہ پیغام بھیجا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اور ان کے ورثا نے بھی، ان کے اہل و عیال نے بھی اس رشتے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ وہ قریش کے ایک بڑے خاندان کی خاتون تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی کی بیٹی تھیں، اور دوسری طرف حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک غلام، آزاد کردہ غلام تھے، اور قریش کے خاندان سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اور ان کے اہل و عیال نے بھی سب نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنی انا اور خواہش کو خدا اور رسول کے حکم کے اوپر قربان کر کے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ یہ ہے ایمانی رویہ۔ اس پس منظر اور اس سیاق و سباق کے اندر جب ہم اس آیت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں جس کے اندر ایمان والوں کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں، تو اس سے ایک نتیجہ ہمارے سامنے یہ بھی آتا ہے کہ ایمان کا یہ معیار ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے سامنے رکھا ہے، جب اس معیار کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کی جاتی ہے تو پھر یہ اوصاف ہیں جو انسانی سیرت و کردار کے اندر جو نمایاں ہو کر سامنے آتے ہیں، اور اس سیرت و کردار کے لوگ جو ہے وہ معاشرے کے اندر تیار ہوتے ہیں، جس سیرت و کردار کا ذکر اس آیت مبارکہ کے اندر آیا ہے۔ ایک تاریخی اس آیت مبارکہ کا پس منظر بھی احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بعض دیگر صحابیات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اپنے طور پر اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں سے خطاب فرماتے ہیں، عورتوں کو الگ سے خطاب نہیں کیا جاتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی خطاب فرمایا۔ اس سیاق و سباق کو سمجھ لینے کے بعد ہمارے لیے ان آیات کے مفہوم کو سمجھنا قدرے آسان ہو جائے گا۔ تو اب ہم ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں جن میں مومنین کی وہ صفات بیان کی گئی ہیں جن میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے، اور اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ بے شک مرد اور عورت کا دائرہ کار الگ الگ ہے، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صفات قدرتی اور فطری طور پر رکھی ہیں وہ مختلف ہیں، اسی وجہ سے ان کا دائرہ کار بھی مختلف ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن صفات کا یہاں ذکر کیا ہے یہ وہ مطلوبہ صفات ہیں کہ اگر مرد اپنے اندر پیدا کر لیں اور عورتیں اپنے اندر پیدا کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا مرتبہ اور مقام اور ان کا درجہ اور آخرت میں ان کا اجر و ثواب، اس کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی اس بنیاد پہ کہ فلاں مرد تھا اور فلاں عورت تھی۔ اگر ایک عورت گھر کے اندر امور خانہ داری جو ہے ان کو ادا کر رہی ہے اور ایک مرد باہر معاش کے معاملے میں سرگرداں ہے، دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، اگر ان کے اندر یہ مطلوبہ صفات موجود ہیں تو اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ برابر ہے اور اجر و ثواب میں بھی وہ برابر ہے۔ اگر ایک بچے پالنے کا کام کر رہی ہے اور دوسرا محاذ جنگ کے اوپر خدا کے دشمنوں سے لڑائی کر رہا ہے اور ان کے اندر یہ صفات موجود ہیں تو اللہ کے نزدیک ان کا اجر و ثواب جو ہے وہ برابر ہوگا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو سب سے پہلی صفت بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، یعنی یہاں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفت اسلام کو بیان کیا ہے، گویا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کو بطور نظام حیات کے اپنی زندگی کے لائح عمل کے طور پر اختیار کر لیا اور قبول کر لیا ہے۔ اس لیے کہ اسلام محض کسی عقیدے یا چند عبادات کے اوپر عمل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عقائد، عبادات اور معاملات، یعنی انسان کی پوری زندگی اس نقشے کے مطابق گزرنی چاہیے جو نقشہ قرآن و سنت کے اندر ایک مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہیا کر دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، خود بھی پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ، زندگی کے کسی گوشے اور شعبے میں اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے مطابق عمل نہ کرو اور دین اسلام کو بھی پورے کا پورا اختیار کرو، دین کو ٹکڑیوں کے اندر، ٹولیوں کے اندر تقسیم نہ کرو، دین کے حصے جدا جدا نہ کرو، پورے کے پورے دین کو اختیار کرو اور پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ۔ تو گویا کہ جن اہل ایمان کی یہ صفات بیان کی جا رہی ہیں انہوں نے دین اسلام کو اپنے ضابطۂ حیات کے طور پر قبول کر لیا ہے، اسلام ان کی زندگی کا نظام ہے، ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، وہ اسی رنگ کے اندر رنگے ہوئے لوگ ہیں، ان کا زندگی کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ نماز، روزہ اور عبادات اور عقائد تو اسلام کے طریقے کے مطابق ہوں لیکن تجارت اور کاروبار اور سیاست اور جو دوسرے زندگی کے معاملات ہیں، معاشی معاملات ہیں، معاشرتی معاملات ہیں اور ان کی خوشیاں اور غمیاں ہیں، یہ دنیاوی رسم و رواج کے مطابق ہوں، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام حیات دیا ہے اس نظام حیات کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو یہاں جو پہلی صفت بیان کی گئی ہے وہ اسلام ہے۔ اس کے لیے لغت میں سالمہ، سلامتن و سلامن کے الفاظ آئے ہیں۔ اس کا لغوی مفہوم ہے کسی آفت سے نجات پانا، چھٹکارا پانا یا بری ہونا۔ اسلامہ، متی و فرم و بردار ہونا۔ اور کسی آفت سے نجات پا لینا اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں، اور اس کے نتیجے میں جس سب سے بڑی آفت سے انسان کو نجات ملتی ہے وہ آفت دوزخ کی آگ ہے، کہ اگر آدمی سچے دل سے اس کلمے کو قبول کر لے جو اسلام کا کلمہ ہے اور پھر اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے تو سب سے بڑی آفت سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسلام اللہ کے حکم کے سامنے بلا چوں و چرا سر جھکا دینا، یعنی اللہ کا حکم سامنے آئے تو جیسے میں نے آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے اہل خانہ کی خواہش کچھ اور تھی، لیکن انہوں نے اپنی خواہش کو خدا اور رسول کے حکم کے تحت کر دیا۔ تو یہ ہے اسلام کا مفہوم۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہو اور اس کے گھر کا نقشہ کیا ہو، اس کے اہل و عیال اور اس کو بیوی بچے کیسے زندگی بسر کرتے ہوں، یہاں میں آپ کے سامنے اسلام کی ایک چلتی پھرتی تصویر رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اسلام کا ایک واضح تصور ہمارے سامنے اس طرح سے آ جائے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اسلام کو قبول کرنے کے نتیجے میں ایک انسان کی زندگی کے اندر کیا کچھ تبدیلی آتی ہے اور وہ کیسا انسان بن جاتا ہے۔ بے شک مسلمان کی بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں، حدیث میں یہ بھی آتا ہے المسلم من سالم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی مسلمان ہاتھ سے کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنے والا، کسی کے حق مارنے والا نہیں ہو سکتا، اور زبان سے کسی کو ایذا دینے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی گویا کہ مسلمان وہ ہے جو سلامتی کا علم بردار ہے، جو السلام علیکم سے آغاز کر کے دوسروں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ میری طرف سے تمہیں کسی قسم کا خوف اور خطرہ نہیں ہے، میں تو اللہ سے تمہاری سلامتی کے لیے دعائیں کرنے والا ہوں۔ ایک مسلم حنیف کی تصویر کا خاکہ آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جس سے ایک مسلمان کا تصور ہمارے ذہن میں واضح ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال اس گھوڑے کسی ہے جس کو ایک کھونٹے کے ساتھ باندھ دیا گیا ہو، جتنی اس کی رسی دراز ہے اتنا ہی وہ دور جا سکتا ہے، اس کھونٹے کے ارد گرد جو ہے وہ بیٹھ سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے، چل پھر سکتا ہے، جتنی اس کی رسی دراز ہوگی۔ فرمایا مسلمان کی مثال بھی یہی ہے، تو گویا کہ مسلمان وہ ہے جس نے اللہ کی رسی کو واعتصم بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو اپنے گلے میں ڈال دیا۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول ہی، اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس سے اپنے آپ کو باندھ دیا۔ اب اس کا مرکز و محور کیا ہے؟ اس کتاب و سنت کے ذریعے سے اس کا تعلق کس سے جڑتا ہے؟ جس طرح اس جانور کو جس کو باندھ دیا گیا تو اس کا تعلق کس چیز سے قائم ہے؟ اس کھونٹے سے جس سے وہ باندھا ہوا ہے، اس کے ارد گرد ہی وہ رہے گا، اس سے دور نہیں جا سکتا الا یہ کہ وہ رسی توڑ کر اس کھونٹے سے اپنا تعلق توڑ دے۔ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو کتاب و سنت کی رہنمائی کے مطابق عمل کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ اگر کتاب و سنت کی رہنمائی کو اس نے اپنی گردن سے نکال کر پھینک دیا تو اب وہ آزاد ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو سب سے نمایاں صفت بیان فرمائی ہے وہ صفت ہے اسلام اور مسلم۔ جہاں کہیں بھی قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اس کے ساتھ مسلم اور اسلام کا تذکرہ کسی نہ کسی انداز میں ضرور آ رہا ہے، حتیٰ کہ ان کی جو دعائیں انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد کی اس میں بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان لوگوں میں سے ایک مسلم امت اٹھا جو تیری فرما برداری کرنے والی ہو۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو مسلم حنیف تھے ان کی زندگی کیسی تھی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب بھی کبھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ ایسا کرو ویسا کرو، اسلم فرما بردار ہو جاؤ، اس حکم کی اطاعت کرو، قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا، اس حکم کے سامنے سر جھکا دیا، اور اللہ کے ساتھ اس اطاعت و فرما برداری کے نتیجے میں ایک ایسا تعلق قائم ہو گیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ڈالے جاتے ہیں تو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے نے آ کر آپ سے یہ کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کی کوئی مدد کی جائے، تو انہوں نے کہا اللہ نے مجھے ہر مدد سے بے نیاز کر دیا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ میں کس حال میں ہوں، اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آگ کو حکم دیا، قلنا، ہم نے کہا، اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ یہاں بھی سلامتی کا ذکر آیا ہے، آگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ تو سلامتی بن جا، تو سلامت ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، یعنی آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا، تو ٹھنڈ بھی ایسی ہو سکتی تھی، سردی بھی ایسی ہو سکتی تھی کہ وہ حد سے بڑھ جاتی، نہیں۔ جب انسان، کوئی مسلمان صحیح معنوں میں اس اسلام کو قبول کر لے تو ہر چیز اس کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آتی ہے، کوئی چیز اسے گزند نہیں پہنچا سکتی، کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، سب کچھ اس کا ہو جاتا ہے جو مسلم ہو جاتا ہے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام ہیں، اپنے معصوم بچے اور بیوی کو بیابان جنگل کے اندر، صفا پہاڑی جہاں بعد میں جو ہے وہاں سے آب زمزم نکلا، وہاں چھوڑ کر جب جانے لگے، یہ پورا گھرانہ اسلام کی ایک مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیسے لوگ تھے، اسلام کے کیسے نمونے تھے، اللہ کے کیسے مطیع و فرمانبردار تھے، کیسے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے تھے، کہ جب وہاں چھوڑ کر جانے لگے تو اہلیہ پوچھتی ہیں کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں ہاں اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے، تو وہ تسلیم و رضا کا پیکر وہ یہ کہتی ہیں اذ اللہ یضیعنا، اگر ایسا معاملہ ہے تو اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا، آپ اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، تو اس اللہ پہ توکل، اس کے ساتھ تعلق، اس پہ بھروسہ اس قدر ہے کہ یہ جنگل ہے، بیابان ہے، یہاں پہاڑ ہیں، یہاں درندے ہیں، یہاں کوئی انسان نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، پانی پینے تک کے لیے نہیں ہے، لیکن کسی بات کی پرواہ نہیں، زندگی کے کوئی آثار وہاں جینے کے نہیں ہیں، لیکن اللہ پہ توکل اور بھروسہ کی کیفیت یہ ہے کہ اذا اللہ یضیعنا، یہ ہے ایک مسلمان کہ اللہ کے حکم کے سامنے اس طرح سر تسلیم خم کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ اس طرح راضی رہے۔ یہی بیٹا جب تھوڑا بڑا ہو کر باپ کے بڑھاپے میں ان کی زندگی کا سہارا بننے کے قابل ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیٹے کو اپنی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا، تو ایک پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باپ بیٹا دونوں اللہ کے حکم کے سامنے کس طرح سر تسلیم خم کرتے ہیں، فلما اسلما، پھر اسلام کا ذکر آ رہا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں قرآن مجید میں جا بجا اسلام کا لفظ ہمیں ملتا ہے، مسلم کا لفظ ہمیں ملتا ہے، جس کے معنی ہیں مطیع و فرمانبردار۔ فلما اسلما، پھر جب دونوں باپ بیٹا اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا چکے اور سر تسلیم خم کر دیا، وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اپنائیت کے ساتھ، بڑی شفقت اور بڑی محبت اور بڑے پیار کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، کیا آواز دی، قَدْ صَدَّقْتَ رُؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، خواب میں اشارہ ہوا تھا بیٹے کو قربان کر دیجئے، اللہ کے اشارے پر ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وفدیناہ بذبح عظیم، ایک عظیم قربانی کو اس کے بدلے میں جنت سے بھیج کر اس قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا، اور اس قربانی کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے سنت کے طور پر جاری کر دیا۔ یہ ہیں ابراہیم علیہ السلام اور یہ ہے ان کا گھرانہ جو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ اب ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے سامنے اللہ اور رسول کا حکم آتا ہے، تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، ہم اس کو کس طریقے سے مختلف ہیلوں بانوں سے ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل سے فرار کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان مرد اور مسلمان وہ عورتیں وہی ہیں جو اللہ کے ہر حکم کے سامنے بلا چوں و چرا سر تسلیم خم کر لیں اور بالکل یک رخے ہو جائیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں سے برات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے ہر طرف سے اپنا رخ پھیر کر اس ہستی کی طرف اپنا رخ کر دیا ہے پوری یکسوئی کے ساتھ جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، حنیفہ یکسو ہو گیا ہوں، وما انا من المشرکین، شرک کرنے والوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، میں ان سے بالکل برات کا اعلان کرتا ہوں۔ تو یہ وہ پہلی صفت ہے جو اس آیت مبارکہ کے اندر مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی بیان کی گئی کہ وہ اس طرح اللہ کے حکم کے سامنے بلا چو و چرا سر تسلیم خم کرنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفت کو یوں بیان فرمایا ہے، فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے نبی تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتے، صحیح مسلم نہیں ہو سکتے، حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتے، اور رب قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے تمام نزائی معاملات میں، تمام اختلافات میں اور زندگی کے ہر معاملے میں آپ کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں، اور پھر جو آپ فیصلہ کریں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اس فیصلے کے خلاف یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے کے خلاف دل میں بھی کوئی تنگی اور رنج محسوس نہ کریں، تب یہ مسلمان ہو سکتے ہیں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، سر جھکا دیں۔ کیا بھائیو اور بزرگو، اللہ اور رسول کا کوئی حکم ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ حکم ہماری خواہشات کے مطابق اور ہمارے معاشرے کے رسم و رواج اور ہمارے طور طریقوں کے مطابق نہ ہو، تو کیا ہم ان طور طریقوں اور رسم و رواج اور خواہشات کو ترک کر کے اللہ اور رسول کے حکم کے سامنے اسی طرح سر جھکا دیتے ہیں جس طرح قرآن کی آیات اور احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں اور صحابہ اور صحابیات کا عمل ہمارے سامنے آتا ہے؟ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے ان صفات کی روشنی میں کہ یہ صفات ہمارے اندر کس درجہ میں موجود ہیں، اگر نہیں ہیں تو ان صفات کو ایسے ہی جیسے قرآن کے اندر اور سنت کے اندر ان کا ذکر کیا گیا ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری صفت بیان کی گئی ہے ان مردوں اور عورتوں کی، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، اس کی لغوی تشریح ہے، یہ لفظ بنا ہے آمنا سے، امن، امین، ایمان، مومن، اسی سے مختلف لفظ بنتے ہیں۔ آمنا اس کا مطلب ہے اطمینان، سکون، تسلی، امین کا مطلب دیانتدار، بھروسے کے لائق، اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی وحی پر دل اور جان سے مطمئن ہونے والا، اور مومن وہ ہے کہ اللہ کے تمام احکامات کو دل اور جان سے مانے اور ان کی تصدیق کرے۔ اصطلاح شریعت کے اندر مومن کسے کہتے ہیں؟ ایمان مجمل کے اندر اس کی بڑی بہترین تشریح کی گئی ہے، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، کما ہوا بِاسْمَائِهِ ہی و صفات ہی، جیسا وہ رب اپنے اسماء اور صفات میں ہے میں ویسا ہی اس کو مانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن میں بیان کی گئی ہیں، احادیث کے اندر بیان کی گئی، میں ویسا ہی اس پہ ایمان لاتا ہوں، یعنی اس رب کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا۔ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اور اس رب کے تمام احکامات کو بلا چو و چرا قبول کرتا ہوں، تمام احکامات کو، یہ نہیں کہ جو میری مرضی کے مطابق ہوں گے، جو میرے معاشرے کے رسم و رواج کے مطابق ہوں گے، جو ہماری خواہشات کے مطابق ہوں گے، جن کے اوپر عمل کرنا آسان ہوگا میں ان کے اوپر عمل کروں گا، ان کو تو قبول کر لوں گا، لیکن باقی جو ہیں جی کیا کریں، بس وقت کے اور حالات کے اور جدید دور کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں، یہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ بقبل تو جمیع احکام ہی، میں ان تمام احکامات کو بلا چو و چرا قبول کرتا ہوں۔ اقرار باللسان، میں اپنی زبان سے اس کی شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، اقرار کرتا ہوں۔ وہ تصدیق بالقلب، اور میرا دل جو ہے اس کے اوپر پوری طرح ٹھک گیا، جم گیا، میرا دل اس کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ ہے ایمان۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی عمدہ تشریح کی ہے، کہتے ہیں لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی، ایمان تمناؤں اور خواہشات اور دعووں کا نام نہیں ہے، ولکنہ شیء وقر فی القلب، وہ تو ایک حقیقت ہے جو ادھر دل کے اندر جب جاگزی ہوتی ہے، وصدقہ العمل، تو عمل اس کی تصدیق کرتا ہے، یعنی عمل اس بات کی شہادت دے گا کہ اس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے۔ یہ ہے ایمان حقیقی۔ اس ایمان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا نیکی کر کے تجھے خوشی ہو اور گناہ کر کے تو شرمندہ ہو تو تو مومن ہے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے، کیا ایمان ہمارا اس درجے کا ہے کہ اللہ کی توفیق سے نیک کام کر کے ہمیں سکون اطمینان حاصل ہوتا ہے، خوش ہوتے ہیں، مسرور ہوتے ہیں، اندر دل کے اندر جو ہے وہ ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جہاں اس کے اظہار کی ضرورت ہے وہاں وہ اظہار بھی ہونا چاہیے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو کیا ہم فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، یہ کیفیت ایک مومن کو ہی نصیب ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مومن غلطی نہیں کرے گا، وہ گناہ نہیں کرے گا، خدا کی نافرمانی نہیں کرے گا، نہیں، اس سے غلطی سرزد ہوگی، وہ انسان ہے، لیکن اس کے اندر اس کے ایمان کی وجہ سے جب اس سے غلطی سرزد ہوگی تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے گا، ندامت اور شرمندگی ہوگی اور اللہ سے معافی مانگے گا۔ قرآن مجید نے اس ایمان کی تعریف کو بڑی جامعیت کے ساتھ مختلف مقامات پہ بیان کیا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، کچھ اعرابی، کچھ بدو دیہاتی لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آمنا، ہم ایمان لائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے کہہ دو تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اطاعت اختیار کر لی ہے، مطیع ہو گئے ہیں، اب جب ہم نے دیکھا کہ اسلام غالب قوت بن گیا ہے تو ہم نے بھی اس کے سائے میں جو ہے وہ پناہ لے لی ہے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان حقیقی ابھی تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ہے۔ اچھا، اس ایمان کی جس کا وہ دعویٰ کر رہے تھے، اللہ نے فرمایا کہ یہ دعوے کی چیز نہیں ہے، اب تم اپنے عمل سے جب اس بات کا ثبوت دو گے کہ تم واقعی مومن ہو تو پھر تمہارے ایمان کے اس دعوے کو قبول کر لیا جائے گا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان حقیقی کی جو تعریف بیان کی ہے، جتنی میں نے اس سے پہلے اس کی لغوی تشریح کی ہے، امام حسن بصری کے حوالے سے تشریح کی ہے، ایمان مجمل کا جو خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، ان سب کا خلاصہ اور نچوڑ اس آیت مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے انما المؤمنون، بے شک سچے مومن تو وہ لوگ ہیں، الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر کبھی تردد میں نہیں پڑے، شک کی کیفیت ان کے اندر پیدا نہیں ہوتی، متردد نہیں ہوتے، پتہ نہیں یہ راستہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، یہاں پیسے لگائیں گے تو معلوم نہیں اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، نہیں، پھر ایمان کا کوئی تقاضا جب ان کے سامنے آتا ہے کبھی تردد میں نہیں پڑتے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اب وہ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، اب وہ مال و جان کو بچا بچا کر رکھنے والے نہیں بلکہ لگانے اور کھپانے والے ہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، جاہدوا، جہاد کرتے ہیں، جہاد کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے کلمے کو، اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے جو جد و جہد بھی ہے وہ جہاد ہے، اس میں مال کی بھی ضرورت پڑتی ہے، جان کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وسائل کو، اپنی قوتوں کو، اپنے علم کو، اپنی ذہانت کو، اپنی قابلیت کو، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو، جو بھی ان کے پاس وسائل ہیں، سب کو اللہ کے راستے میں لگانے والے لوگ ہیں، یہ ایمان حقیقی والے ہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون، یہ سچے مومن ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو ایمان کا دعویٰ کریں لیکن وہ اپنے دعوے میں سچے نہ ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں دوسرے ہی صفحے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ مومن نہیں ہیں، ایمان دعوے کا نام نہیں ہے، ایمان وہ حقیقت ہے جو دل کے اندر داخل ہو جائے تو پھر اس ایمان کے جو تقاضے انسان کے سامنے آتے ہیں تو پھر انسان ان تقاضوں کی طرف لپکتا ہے، دوڑتا ہے تاکہ اسے اللہ کی رضا اور اس کی جنت مل جائے۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے؟ کیسے مومن مرد اور عورتیں ہیں جن کی یہاں پہ صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ والمومنین والمومنات، جن سے جنت کے بالا خانوں کا جو ہے وہ وعدہ کیا گیا ہے، جن کے ساتھ اجر عظیم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ کون ہیں یہ مومن مرد اور مومن عورتیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا۔ اس نے ایمان کی حلاوت کا مزہ چکھ لیا۔ کس نے؟ جو اس بات پہ راضی ہو گیا کہ اللہ اس کا رب ہے، محمد دین اس کا، اسلام اس کا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، جو ان باتوں پہ راضی ہو گیا اس نے ایمان کی حلاوت کا مزہ چکھ لیا۔ ذاک طعم الایمان، اللہ کو رب بنانے کے بعد پھر اس کے اوپر استقامت کے ساتھ ساری زندگی ڈٹے رہنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول نے دیا اسے لے لو اور جس سے روکا اور منع کیا اس سے باز آ جاؤ۔ اسلام کو اپنی زندگی کا اگر طریقہ حیات بنایا ہے تو پھر جو کچھ غیر اسلام ہے، اسلام کے سوا ہے، اس کو چھوڑ دے، اسے دستبرداری کا اعلان کر دے۔ پھر یہ نہ ہو کہ جیسا وہ شاعر کہتا ہے کہ یاران عجب انداز دو رنگی دارند، یاران عجب انداز دو رنگی دارند، مصف ببغل دین فرنگی دارند۔ یہ کوئی اسلام نہیں، یہ کوئی ایمان نہیں، یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ کوئی مومن نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے؟ شاعر یہ کہتا ہے کہ لوگوں نے بھی زندگی کے بڑے عجیب ڈنگ رنگ اختیار کر لیے ہیں، قرآن اپنی بغلوں کے اندر دبایا ہوا ہے، مصف ان کے پاس الماریوں کی زینت کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن دین فرنگی دارند، طرز زندگی، طریقہ حیات، عملاً جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ فرنگیوں کے مطابق، ان کی تہذیب کے اندر رنگے ہوئے ہیں، تو یہ کوئی دینداری نہیں ہے۔ صرف نمازیں پڑھ لینا ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں وہ ہیں جنہوں نے قرآن کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈال لیا ہو۔ سچے مومنین کی ایک تصویر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلی اجتماعی آزمائش تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشاورت کے بغیر نکلنا مناسب نہیں سمجھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کرنے کے بعد ان کی مرضی معلوم کرنا چاہیے کہ دو راستے ہیں، کس راستے کو اختیار کیا جائے۔ ایک قافلہ ہے جو سامان تجارت لے کر مشرقین کا ابو سفیان کی قیادت میں آ رہا ہے، اس کے اوپر حملہ کیا جائے، مال و اسباب ملے گا، اور دوسرا مشرقین کا ایک لشکر ہے جو اہل مدینہ کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، اس کا مقابلہ کیا جائے، جان کی بازی لگائی جائے۔ صحابہ کرام کی طرف جب آپ نے رخ فرمایا تو حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو مہاجر تھے، وہ اٹھے اور انہوں نے کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جدھر آپ رخ کرنا چاہتے ہیں، جس طرف آپ رخ کرنا چاہتے ہیں ہمیں حکم دیجیے، ہم ادھر ہی چلیں گے، ہم موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم نہیں ہیں کہ ہم آپ سے یہ کہیں کہ جیسے انہوں نے کہا تھا، فذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون، جہاں موسیٰ تو بھی اور تیرا رب بھی جہاد واد کرتے رہو، جنگیں کرتے رہو، لڑائیاں کرتے رہو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے، یہ بکھڑے ہم سے نہیں ہوتے، ہم ہرگز ایسا نہیں کہیں گے۔ بلکہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہماری ایک آنکھ بھی گردش کر رہی ہے اس وقت تک ہم بیٹھیں گے نہیں چین سے، سکون سے، آپ جدھر جانے کا حکم دیں گے ہم آپ کے پیچھے چلیں گے، آگے بڑھ کر چلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں اس موقع پر ان لوگوں کی مرضی معلوم کرنا چاہتے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت عقبہ کے موقع پر یہ عہد کیا تھا کہ سستی اور چستی ہر حال میں آپ کی اطاعت کریں گے اور آپ کے اوپر جانیں لڑائیں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا, حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی آ گئی, اس کے باوجود اہل مدینہ انصار کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے. ان کے ایک سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائے ہیں, آپ کی تصدیق کر چکے ہیں, آپ سے سمع و اطاعت کا پختہ عہد کر چکے ہیں, اور بیعت عقبہ کے موقع پر ان لوگوں نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا تھا کہ جانتے ہو کس بات پہ بیعت کر رہے ہو, کہ تمہیں عرب و عجم سے لڑائی مول لینی پڑے گی, تمہیں جانوں اور مالوں کی قربانی دینی پڑے گی. تو انہوں نے کہا تھا ہم اس کے لیے تیار ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے پاس آ جائیں گے ہم جان و مال سے ان کی حفاظت کریں گے, ان کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دیں گے. اب اس عہد کو جو ہے وفا کرنے کا اور اس کے اوپر عمل کرنے کا وقت آ گیا تھا. ایمان یہ چیز ہے, ایمان کا تقاضا سامنے آئے تو اب پتہ چلے گا کہ کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ایمان لایا, آپ کی تصدیق کی ہے, پس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ارادہ فرمایا ہے اس پر عمل کر گزریے. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے, آپ کے ساتھ سمندر میں کود جائیں گے اور ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہے گا. ہمیں ہرگز یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ ہمیں ساتھ لے کر چلیں اور ہم پیچھے رہ جائیں. ہم دشمن سے جا کر لڑیں گے, ثابت قدم رہیں گے اور سچی وفاداری اور جان نثاری دکھائیں گے, اور بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تائید سے آپ کو وہ کچھ دکھا دے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. گویا کہ ایمان کا ایک ایسا ولولہ اور ایسا جوش اور جذبہ تھا جس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ مختصر تقریر کر ڈالی, اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا رخ کیا جس کے ساتھ بدر کے میدان میں وہ تاریخی مارکہ برپا ہوا, کہ پھر اس ایمان کے نتائج وہاں ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیسی عظیم الشان فتح عطا فرمائی, اور اس فتح نے تاریخ کے دائرے کا رخ موڑ دیا, اور اب یہ بات واضح ہو گئی کہ اب اس کے بعد دنیا کے اندر جو قوت غلبہ حاصل کرے گی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی قوت ہے, اور اس قوت کا نام اسلام ہے. دین دنیا کے اندر غالب ہوگا, دین اسلام دنیا کے اندر غلبہ حاصل کرے گا. تو یہ تھا میرے بھائی اور بزرگو وہ ایمان جس ایمان کی بنیاد پہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اپنے مالوں اور جانوں کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لگا دیا اور کھپا دیا, جس کے نتیجے میں دنیا کے اندر اسلام غالب ہو. آج ہم بھی ایمان کے دعوے دار ہیں, اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں. خدا کا دین مغلوب ہے, مسلمان مغلوب ہیں, بے کسی اور بے بسی کے عالم میں ہیں. ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ اس کی جیب سے کتنے روپے یا ریال ماہانہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے, مسلمان ملکوں کی حفاظت کے لیے, اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اور اہل ایمان کے تحفظ کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے کتنا سرمایہ وہ ماہانہ خرچ کر رہا ہے, کتنی قوتیں لگا رہا ہے, کتنی صلاحیتیں لگا رہا ہے, کتنا وقت دے رہا ہے, کتنی ذہانت اور قابلیت اس مقصد کے لیے صرف کر رہا ہے. صحابہ اکرام کا سب کچھ اسی لیے کے لیے وقف تھا, اس لیے کہ ایمان کا تقاضا ان کے نزدیک یہی تھا. ہمیں بھی چاہیے کہ ایمان کے اس تقاضے کے اوپر لبیک کہیں اور اپنی زندگیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی, مسلمانوں کی حفاظت, مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے لگا دیں اور کھپا دیں. اسی میں اللہ کی رضا ہے اور اسی میں ہمیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسلمانوں اور ان مومنین کی جو صفت بیان فرمائی ہے, جن کے ساتھ اجر عظیم کا وعدہ ہے, وہ ہے والقانتین والقانتات, فرم بردار مرد اور فرم بردار عورتیں. لغت میں قناتا قنوتن اس کی جو تشریح ملتی ہے اس میں اطاعت کرنا اور تمام و کمال خاموشی کے ساتھ خشوع اور خضوع سے نماز ادا کرنا, جیسے کہ اللہ کا حکم ہے وقوموا للہ قانتین, اللہ کے حضور فرما بردار غلاموں کی طرح کھڑے ہو جاؤ. تو ہاتھ باندھ کر آدمی کیسے عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا, یہ عاجزی کرنے والے, فرما برداری کرنے والے مرد اور عورتیں, خشوع اور خضوع کرنے والے, اللہ کے حکم کے سامنے دل کی گہرائیوں سے جھکنے والے. صرف سر ہی نہیں جھکا دیتے, ان کا دل بھی خدا کے سامنے جھک جاتا ہے اندر سے. القانۃ بندگی پر قائم اور دائم رہنے والا نمازی۔ تو اس کا لغوی مفہوم یہ ہوا کہ اللہ کے ایسے کامل بندے اور غلام جو اطاعت گزار، عاجزی اور فرمانبرداری کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی یہ صفت اس طرح بیان کی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ جھکے رہتے ہیں، یعنی یہ صرف نام کے مسلمان اور ایمان کے دعوے دار نہیں بلکہ عملاً اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے والے لوگ ہیں۔ اب ایسے مومنین کا نمازوں کا حال کیا ہوتا ہے، یہ اپنی نمازوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے ہم کلام ہوتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کیسی ہوتی تھی، اہل مکہ ان کو منع کرتے تھے کہ حرم شریف میں نماز نہ پڑھا کریں، جب وہ نماز میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو زار و قطار روتے تھے، ان کے اوپر جو گریہ تاری ہوتا تھا تو وہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ اس کا جو ہے وہ اثر ہمارے نوجوانوں کے اوپر پڑتا ہے اور وہ متاثر ہوتے ہیں۔ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے والد محترم نے اپنے گھر کے ساتھ ایک چھوٹا سا جو ہے صفحہ بنا رکھا تھا اور وہ وہاں راتوں کو کھڑے ہو کر جب قیام کرتے تھے اللہ کے حضور تو گریہ تاری ہو جاتا تھا اور زار و قطار رویا کرتے تھے، ان کی نمازوں کا یہ حال ہوتا تھا۔ وہ نمازیں ایسے پڑھتے تھے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ ہر نماز اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھو، عاجزی یہ ان کے اندر پیدا ہوتی تھی، خشوع اور خضوع کی کیفیت یہ ہوتی تھی اور گھنٹوں رات کو جو ہے وہ اللہ کے حضور کھڑے رہتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے بارے میں نے ایک جگہ پڑھا کہ انہوں نے رات کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ہم تو غفلت کی نیند رات کو سوتے ہیں، صبح جو ہے فجر کے لیے بھی، نماز کے لیے بھی، جو ہے وہ فرض ادا کرنے کے لیے بھی آنکھ نہیں کھلتی نا، کئی بہانے ہمارے سامنے ہوتے ہیں، رات کو دیر سے سویا، فلاں ہوا، فلاں ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے نے رات کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے، ایک حصہ رات کا جو ہے تہائی حصہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، پھر وہ آرام کرتے ہیں، ان کی اہلیہ اٹھ کر عبادت کرتی ہے، پھر وہ آرام کرتے ہیں اور ان کے بچے اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، اسی حال میں صبح ہوتی ہے۔ یعنی غیر جو ہے اس کے اندر کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا کہ وہاں اللہ کا ذکر نہ ہو رہا ہو اور کوئی نماز پڑھنے والا اللہ کو یاد کرنے والا نہ ہو، غفلت کی نیند کوئی نہیں سوتا، تین حصوں میں رات کو تقسیم کر رکھا ہے، رات بھر گھر کے اندر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، ایسے گھروں پہ اللہ کی رحمت نازل نہ ہوتی تو کیا ہوتا، ایسے لوگوں کے سامنے کیسر و کسرا تباہ و برباد نہ ہوتے تو کیا ہوتا، ان کا مقابلہ کون کر سکتا تھا، کوئی سمندر کوئی دریا ان کا راستہ نہیں روک سکا، یہ وہ افراد تھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے، یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی تھی، اس طریقے سے وہ اللہ کے حکم کے سامنے جھکتے تھے، عاجزی اختیار کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہیں، آپ نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے لوگوں کو حکم دیا مسجد کے اندر بیٹھ جائیں، آپ کے ایک صحابی مسجد سے اندر داخل ہو رہے تھے اور اس حال میں تھے کہ جب یہ آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی کہ بیٹھ جاؤ تو ان کا ایک پاؤں دروازے سے اندر تھا اور دوسرا باہر تھا، تو اسی حال میں بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اطاعت رسول۔ کسی نے جب پوچھا کہ یہ کس حال میں بیٹھے ہو تو انہوں نے کہا کہ جب یہ میرے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی کہ بیٹھ جاؤ تو پھر اس کے بعد یہ سوچنا اور یہ فیصلہ کرنا کہ اندر داخل ہو جاؤں یا باہر نکل کر بیٹھوں، اس کے لیے میرے پاس وقت نہیں تھا، بس حکم کی اطاعت کر لی بیٹھ گیا۔ اور یہ کوئی معمولی عام آدمی نہیں تھے، یہ بڑے عظیم انسان تھے، یہ ان آٹھ افراد میں سے تھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے دین سیکھنا ہو، قرآن سیکھنا ہو تو وہ ان آٹھ افراد سے سیکھے، اور یہ ان میں سے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی عبداللہ ابن مسعود ہیں بہت دبلے پتلے، سوکھی ہوئی ٹانگیں، کمزور نحیف لاغر بدن۔ تو کسی نے مذاق کے طور پر کہہ دیا کہ عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگیں ایسی ہیں جیسے بگلے کی ٹانگیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا، ہاں اس کی ٹانگیں تو اتنی پتلی ہیں لیکن اس کا ایمان اتنا مضبوط اور قوی ہے کہ احد پہاڑ سے زیادہ مضبوط ایمان ہے اس کے دل کے اندر۔ اللہ اکبر، ایمان کی بات ہو رہی ہے نا، ایمان کی بنیاد پہ تو یہ صفات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو اطاعت کا یہ جذبہ تھا ان کے اندر۔ ہمارے سامنے حکم آتا ہے، ہم ٹس سے مش نہیں ہوتے، ہم بھی مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ہمارے سامنے کوئی حکم آتا ہے تو اس کے بعد ہم کیسے اس میں سے کیل کال کرتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ صرف ایک مثال کے ذریعے سے یہ بات کہ ان کے حکم ماننے کی کیفیت کیا تھی اور ہماری کیفیت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کا معیار ہمارے سامنے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ وہ صحیح مومن تم تب بنو گے جب اپنی خواہشات کو اس دین اور شریعت اور اس حکم کے تابع کر دو جو حکم میں لے کر آیا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کر آئے، اس دین اور شریعت کے تابع جب تک اپنی خواہشات کو نہیں بنائیں گے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ ایک حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں، ایک عام سی بات ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، صحیح روایت ہے اور غالباً بخاری شریف کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خالف المشرکین وفر اللحا واخف الشوارب، مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو۔ جب یہ حکم ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اپنی خواہشات، معاشرے کے رسم و رواج و طور طریقے اور جو کچھ میں مطلب 20-30-40 سال سے کرتا آ رہا ہوں وہ سارے نقشے میرے سامنے آتے ہیں اور میں اس حکم کے سامنے جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ سلف صالحین کے نزدیک اللہ کے رسول کے اس حکم کی اور اس سنت کی اہمیت کیا تھی؟ قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی تھے، امرد تھے، امرد سے مراد جس کی جو ہے قدرتی طور پر داڑھی مونچھے نہ ہوں، بال نہ نکلے ہوں، قبیلے کے سردار تھے۔ ان کے قبیلے کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہاں قیس بن سعد ہمارے سردار ہیں، بہادر اور قوی الجسم شخصیت کے مالک ہیں۔ اگلے الفاظ میں عربی میں کوٹ کروں گا تاکہ آپ کو یہ یقین آ جائے کہ یہ واقعی ان کے اقوال ہیں۔ کہتے ہیں، ولکن لا لحیۃ لہ، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے سردار کی داڑھی نہیں، افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ فواللہ، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ فواللہ، قسم کھا کر کہتے ہیں، اللہ کی قسم کر، لو کانت اللحیا تشتری بالدراہم لاشترینا لہ لحیا، اگر درہم اور دینار سے داڑھی خریدنا ممکن ہوتا تو ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اس کے لیے ضرور داڑھی خریدتے، کہ اس کے بغیر جو ہے یہ اس کے اندر ایک نقص ہمیں محسوس ہو رہا ہے۔ یہ تو ان کی کیفیت تھی۔ احنف بن قیس ایک قبیلے کے سردار تھے، وہ بھی امرد تھے۔ ان کے قبیلے کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ وددنا ان اشترینا للاحنف لحیا بعشرین الف، ہماری یہ خواہش ہے کہ اگر 20,000 خرچ کر کے بھی احنف کے لیے داڑھی مل سکے تو ہم وہ داڑھی لے آئیں اور اس کے لگا دیں، اس لیے کہ مردانگی اور مرد کا حسن و جمال اسی کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ان کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی ان کی کیفیت یہ تھی۔ وہ ہزاروں روپے میں داڑھی خریدنے کے لیے تیار، اور مسلمان روزانہ داڑھیاں کاٹنے کے اوپر ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ تو بالکل ایک الٹ معاملہ ہے نا ہمارے سامنے آ گیا۔ تو عرض میں آپ کے سامنے یہ کر رہا تھا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن مردوں اور عورتوں کی جو صفت بیان کی ہے وہ عاجزی کے ساتھ، دل کی رضا مندی کے ساتھ اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتے ہیں، فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، والصادقین والصادقات، راست باز سچے مرد اور سچی عورتیں۔ سچائی اور راست بازی اسلام کا زیور ہے، اسلام ہی سچ اور حق ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ جو سچائی لے کر آیا اور جس نے اس سچائی کی تصدیق کی یہی متقین ہیں۔ لہما یشاؤن عند ربہم، یہ جو چاہیں گے اپنے رب کے پاس پائیں گے، ذالک جزاء المحسنین، یہ محسنین کی، احسان کرنے والوں کی، احسان کا رویہ اختیار کرنے والوں کی جزا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی. کیا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس جنت کے اندر جو تمہاری خواہش دل کے اندر پیدا ہوگی اس کو پورا کر دیا جائے گا. کیوں؟ یہ دنیا میں اللہ کی خواہشات اور اللہ کی مرضی کو پورا کرتے رہے، اب اللہ تعالیٰ ان کی ہر خواہش کو پورا کر دے گا اس جنت کے اندر. یہ کون لوگ ہیں؟ سچے مرد اور سچی عورتیں. صادق کہتے ہیں سچے کو، صدق سچائی، اور صدیق مبالغے کا صیغہ ہے اس سے، بہت بڑا سچا، سب سے زیادہ سچا. اور صدیقین کے امام ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور خواتین میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی صاحبزادی ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ. صدق یہ جو ہے، سچائی جو ہے، یہ کذب کی، جھوٹ کی ضد ہے، اور سچائی ایمان اور اسلام کی پہچان ہے، اور کذب نفاق اور کفر کی علامت ہے. جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافق کی تین نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اذا حدث کذبا، جب وہ بولتا جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹا جو ہے وہ منافق ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں سچا مومن ہوتا ہے. اور صدیقین کے جو امام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے جب اس حق کو اور اس سچ کو اور دین اسلام کو قبول کر لیا، تو پھر وہ کس طریقے سے اس کی صداقت کی دلیل بن گئے کہ اپنا سب کچھ اسلام پہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا. مکے کے ایک متمول بڑے عظیم تاجر تھے، بہت مال و دولت تھا ان کے پاس، قبیلے کے سردار بھی تھے، لیکن یہ سارا مال و دولت اسلام قبول کرنے کے بعد لگ گیا اور کھپ گیا. حتیٰ کہ جب آپ مکے سے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر نکلے، تو جو 40,000 یا 60,000 اشرفیاں بعض روایات کی روح سے ان کے پاس باقی بچی تھیں، ان میں سے ایک اشرفی بھی گھر کے اندر نہیں چھوڑی تھی، ساری سمیٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے. اور اس کے بعد مدینہ پہنچ کر پھر غزوہ تبوک کے موقع پر اس شان کے ساتھ کے گھر کا سب سامان سمیٹ کر دین کی سربلندی کے لیے پیش کر دیا. اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مکے کے ایک بڑے معروف تاجر تھے، بہت مال و دولت کے مالک تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور نائب بنے، دنیا سے اس حال میں رخصت ہوتے ہیں کہ وفات سے پہلے گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے کفن کے لیے کوئی کپڑا ہے، تو گھر والے یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ آپ کو کفنا سکیں، تو کہتے ہیں نہیں، میری اس سے مراد یہ نہیں ہے، میری مراد یہ ہے کہ نیا کپڑا جو ہے اسے قبر میں مٹی میں لے جا کر میں کیا کروں گا، اس کا مستحق ایک زندہ انسان مجھ سے زیادہ ہے، میرا وہ فلاں کرتا ہے، اس کرتے کو دھو کر اس کے اندر مجھے کفنا دینا. اور ابو بکر اس دنیا سے اس حال میں گئے کہ پرانے کرتے کے اندر آپ کو جو ہے وہ کفنایا گیا. اور پھر اس کے بعد یہ وصیت کی کہ آج تک 2.25 سال کے لگ بھگ جو میرا دور حکومت ہے، اس دوران جتنا بھی مشاعرہ میں نے بیت المال سے اپنی ضرورت کے لیے لیا، میرا فلاں ایک ذاتی مکان تھا، اس کو فروخت کر کے وہ بھی رقم ساری کی ساری بیت المال میں داخل کروا دو. اور پھر جو کچھ ورثے میں چھوڑ کر گئے تھے، جو بعد میں آنے والے خلیفہ کے پاس پہنچا، اسے دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، ابو بکر اللہ آپ کے حال پہ رحم کرے، بعد عالم کے لیے تو بڑی مشکل پیدا کر گئے، کیا چھوڑ کر گئے تھے دنیا سے. وقت کا حکمران اپنے پیچھے ایک اونٹ، ایک مشکیزہ اور ایک جوڑا کپڑا چھوڑ کر جا رہا ہے، اور آج کے دور کا ایک چادر ایک تاجر، یہ اس دور کے تاجر کی مثال، آج کے دور کا ایک تاجر، وہ بھی تو ایمان کا دعوے دار ہے، جب وہ اس ملک کی وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالتا ہے، تو کسی ایک آدھ مل کا مالک تھا، اور تھوڑے ہی عرصے میں پاکستان کی بڑی بڑی ملیں ساری کی ساری اس کے قبضے میں ہیں، اور پاکستان سے باہر بھی جو ہے سعودی عرب اور امارات کے اندر بہت ساری فیکٹریوں اور کارخانوں کا مالک بن گیا۔ یہ سچے مومن کی تصویر ہے اور یہ ایمان کے دعوے دار کی تصویر ہے۔ اب مجھے اور آپ کو انتخاب کرنا ہے کہ ہم نے کس کے پیچھے چلنا ہے، دنیا کے مال و دولت اکٹھے کرنے ہیں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا اتباع کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے بھائی اور بزرگو کہ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور آپ کے اتباع کی توفیق دے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کا بقیہ حصہ انشاءاللہ آئندہ اس کا مطالعہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔